الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات معزز خواتین الحمدللہ پچھلے چار یا پانچ جمعوں سے سورۃ الکہف کے مضامین پر غور و فکر کی توفیق رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی سورہ کہف کے حوالے سے یہ بات علم ہے آپ کے علم میں ہوگی یقیناً کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جمعے کے دن پڑھنے کی تلقین فرمائی ترغیب دلائی پس منظر میں آپ کے بات یہ بھی علم میں ہوگی کہ فتنہ دجال دجالیت اس سے محفوظ رہنے یا رکھنے کے لیے یہ قرآن حکیم کی بڑی خوبصورت سورت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پڑھنے کا حکم دیا یہ بات اس سے پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ یہ فتنہ دجال ہے کیا دجل کسے کہتے ہیں فتنہ کسے کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پر آزمائش کی جگہ ہے ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس امتحانی وقفے میں ہر وہ شے جو انسان کو اپنا جو اصل مرتبہ اور مقام ہے جو اس کی اصل منزل ہے اس سے بھلا دے اس سے اس کی توجہ ہٹا دے وہ فتنہ ہے وہ دجالیت ہے لہذا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ جو سویلائزیشن ہے یہ تہذیب پوری کی پوری یہ دجالی تہذیب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس نے جس طرح سے پوری طرح سے جب کنٹرول حاصل کیا تو انسان کو رب سے انسان کو اپنے مالک سے جدا کر دیا جب انسان اپنے مالک سے تعلق میں ہوتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے لیکن جب انسان رب سے متعلق نہ ہو تو اب وہ بغاوت پر مبنی ایک نظام ہوتا ہے یا بغاوت پر مبنی ایک معاشرہ ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ فرد کی سطح پر وہ فرعون بن جاتا ہے لہذا آج کے دور میں فتنہ دجالیت کے جو ثمرات ہمارے سامنے وہ یہی ہیں کہ ہم اللہ کو بھول چکے انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا پھر آخرت کی زندگی موت کے بعد کی زندگی اس طرف توجہ ہی نہیں ساری کی ساری توجہات محنت مشقت سعی و جہد ایفرٹس وہ اسی دنیا کی زندگی میں گم ہوئی ہیں صبح سے لے کر شام تک ہماری محنتیں ہمارے شکوے شکایتیں اگر ہیں تو دنیا سے متعلق لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن حکیم کی اس صورت میں کئی مرتبہ مختلف اسلوب سے بیان کیا. دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی بنایا ہے زمین کے اوپر اس کی زیب و زینت, اس کو مزین کرنے کے لیے. لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم انہیں جانچیں, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. گویا دنیا کی زندگی دار العمل, امتحان کی جگہ. پھر آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے, جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, جو اس کو مزین کرنے کے لیے ہم نے بنایا, اس کو بالآخر ہم بنا دیں گے سعیدن جرزا, ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. دنیا کی زندگی کی اٹریکشنز ختم ہو جائیں گی اور بالآخر زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ ہے اصل میں دنیا کی زندگی کی حقیقت. جہاں تک انسانی اعمال کا تعلق ہے, انسان محنتیں کرتا ہے دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے. کمپٹیشن کا جذبہ, جذبہ مسابقت اللہ پاک نے رکھا ہے, پوزیٹو ہے, مثبت ہے, اسی کی بنیاد پر یہ ترقی ہو رہی ہے. لیکن اس کی ڈائریکشن اگر دنیا ہی ہو جائے دنیا ہی کی زیب و زینت, آسائشیں, آرام, بس یہی فتنہ ہے, یہی فتنہ دجالیت ہے. لہذا الحمدللہ پچھلے چار جمعوں سے یہی حقیقت ہمارے سامنے آئی. رب کائنات نے اس حقیقت کو سورۃ الکہف کی آخری آیات میں اس طرح بیان فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون ہیں. ایک شخص محنت کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, تکلیفیں جھیل رہا ہے, ساری ایفرٹس بھی لگا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا, یہ بدقسمتی کہیں اس کا علمیہ ہی کہیں کہ محنت بھی کرے, مشقت بھی جھیلے اور بالآخر جہنم کی آگ میں بھی جائے. اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری محنت, مشقت, سعی و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, ہماری ساری سعی و جہد کا حاصل دنیا میں حاصل ہو رہا ہے, ایفرٹس لگ رہی ہیں, نتیجہ نکل رہا ہے, لہذا وہ اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں سمجھتے ہیں. یہ ان کی بدقسمتی صحیح کہ ایک تو ڈی ٹریک ہو گئے, غلط راستے پہ چلے گئے, پھر سمجھ انسان یہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں تو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے. یہ ہے دنیا پرستی اور مادہ پرستی کی علامت. بہرحال الحمدللہ سورہ کہف کی آخری آیت پر ہم دو تصورات پر بات کر رہے تھے. نمبر ایک, دنیا کی زندگی گزار کر بالآخر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونا ہے. انسان چاہے نہ چاہے بہرحال موت آئے گی, چاہے نہ چاہے رب کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے, جواب دہی کرنی ہے. البتہ اس میں بڑا خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ترغیب دلائی فمن کانا یرجو لقاء ربی, تو پس جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے کرے کیا, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. پہلی بات, اگر رب سے ملاقات کرنی ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. بس یہ دو باتیں, دو معیارات ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرما دیے. ایک نیک عمل کریں, عقیدے میں شرک نہ کرے, خاص طور پر عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو. تو اپنے رب سے ملاقات اس حال میں ہوگی انشاءاللہ، رضی اللہ عنہم ورضو عن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہی کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ کیفیت موت کے وقت بھی ہوتی ہے، جب رب کائنات فرماتا ہے یا فرمائے گا، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے وہ شخص جو بڑا مطمئن ہے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، بالآخر موت آئی، اس کو اللہ پاک کیسے ویلکم کرتا ہے؟ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو واپس لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے بندے عبادی. اس کو انسان سوچے تو بس کیا مرتبہ و مقام اس کو مل گیا، اس کا اندازہ ہمیں دنیا میں نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اپنا بندہ قرار دے دے، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو بہرحال اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہونا ہے، تو بہرحال ہم سب کو عمل نیک کرنا ہوگا. اب یہاں اگلا سوال اٹھایا گیا تھا کہ نیک عمل کسے کہتے، اور پھر نیک عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں انسان نیکی کا کوئی تصور رکھے اور کوئی نہ کوئی نیک عمل بھی کرے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ نیکی کا معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نیک عمل اس کو کہیں گے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا جس کا کرنے کا حکم دیا. گویا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نیکی کا ایک معیار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا اسوہ، بہترین اسوہ. لہذا ہمیں پوری زندگی کا جائزہ لینا ہوگا، کس مقصد کے لیے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے وہ اپنا مقصد بعثت کیسے حاصل کیا، میتھڈالوجی، منہج کیا تھا، پہلے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، یہ پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. لہذا اس کا بھی مختصر جائزہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ربیع الاول کے مہینے میں کریں گے، اللہ پاک نے اگر موقع عطا فرمایا. سب سے پہلے تو نیک عمل کے لیے جیسے عرض کیا گیا کہ معیار ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ کیا محض نمازیں پڑھانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، محض حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے، انسانیت پر ہمدردی کرنے کے لیے؟ ان سوالات کا جواب اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو قرآن حکیم کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہوگی. رب کائنات اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تین مرتبہ بیان فرماتا ہے قرآن حکیم میں. سورہ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام بالہدا، الہدا کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، دی گائیڈنس، و دین الحق، اور حق کا دین، عادلانہ نظام، دین اسلام دے کر، لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، اسے غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر. عقیدہ بھی وہی ہو جو دین اسلام کا ہے، یعنی توحید باری تعالی، ایک اللہ کو فرد سے لے کر اجتماعیت تک رب مانا جائے. اجتماعی گوشے جتنے بھی انسانی زندگی کے، اس میں اللہ کو رب مان لیا جائے، حاکم مانا جائے، سیاسی سطح پر حاکم اللہ سبحانہ و تعالی. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے. معیشت میں مالک مان لیا جائے اللہ سبحانہ و تعالی کو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بیسیوں مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت موجود ہے. یہ تصور کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے، مالک وہ ہے. اور معیشت میں تمام انسان اگر اس بات پر اتفاق کر لیں, اس حقیقت کو مان لیں کہ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, تو اس سے انشاءاللہ یہ عقیدہ توحید پوری انسانی زندگی پر اثر انداز ہو. سیاست میں حاکم اللہ, انسان حاکم نہیں ہے, انسان نائب ہے, وائسرنز ہے, ڈپٹی ہے, خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم علیہ السلام کے لیے آیا سورۃ البقرہ. داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالعدل, تو لوگوں کے درمیان عدل سے معاملات کو چلاؤ, حکومت کرو عدل کے ساتھ, یا خلافت عدل کے ساتھ. جیسے عرض کیا معیشت میں اگر یہ بات مان لی جائے کہ مالک اللہ ہے تو یہ سودی نظام ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسی تلوار ہے جو پوری کی پوری انسانی زندگی کو سٹریم لائٹ لائن کر دیتی ہے. مالک اگر وہ ہیں تو پھر یہ پیسہ میرا نہیں ہے, پیسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, لہذا اللہ کے حکم کے مطابق کمایا جائے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے گا. سود نہیں لے سکتا میں اس پر, کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا اس پیسے سے. اسی طرح خالق اللہ ہے تو تمام انسان برابر ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں رب کائنات نے مساوات انسانی کا بھی درس دے دیا, اے انسانوں ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا, خالق ہم ہیں, اور تمہیں مختلف ذاتوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو, ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہاں اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے صرف وہ ہے جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے. تقوی گویا اصل حقیقت ہے, جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے. یہ ہے توحید باری تعالیٰ کا تصور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, جس کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دکھایا. صرف درس و تدریس لیکچر نہیں دیا آپ نے, آپ کے لیکچرز آپ کے دروس انتہائی مختصر ہوتے تھے, بہت آرام سے اگر آپ پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا درس ہوتا تھا آپ کا, اور اس میں بھی اکثر و بیشتر آیات قرآنی. اور جمعے کے دن کیا آپ کی سنت تھی؟ کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. یہ ہے پیغمبر کا طریقہ, لوگوں کو یاد دہانی کرانا, بار 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 تذکیر یاد دہانی, جو اصل میں جمعے کا اصل مقصد بھی ہے. بہرحال عرض کیا جا رہا تھا فمن کانا یرجو لقاء ربی, جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کچھ عرصے پہلے یہ سوال میں نے کیا تھا, پھر کر رہا ہوں, میں بھی یہ سوچتا ہوں آپ بھی سوچئے, کیا واقعتاً اپنے رب سے ملاقات کا شوق بھی ہے؟ کبھی تنہائی میں سوچئے گا رب کیسا ہے؟ رب کی صفات تو قرآن حکیم بیان کرتا ہے. الودود, انتہائی محبت کرنے والا. الرحیم, الرحمن, یہ اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفات قرآن میں آئی. کیا ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعتاً اپنے رب سے محبت ہے؟ سورۃ البقرہ اللہ رب کائنات فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. کیا ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے دین کے لیے ہیں, اللہ والوں سے ہیں؟ جو اللہ والے ہیں, اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ والے کون ہیں, فرمایا اہل القرآن, جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اہل اللہ ہیں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ والے ہیں, جس کو ہم اردو میں اولی اللہ کہتے ہیں. کیا ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت ہے؟ کیا واقعتاً اللہ للہ فی اللہ ہم کام کرنے والے ہیں؟ اخلاص اس حد تک ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ، جس کسی نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ ملتا ہے صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے. وابغض للہ، اور کسی سے دشمنی کی، بغض رکھا، عداوت رکھی اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کے دین کا باغی ہے، اللہ کے بندوں کا دشمن ہے. وأعطى لله، اور جس کسی نے کچھ دیا کسی کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ومنع لله، اور کسی کو نہیں دیا، روک لیا اللہ کے لیے. فقد استكمل الايمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، ایمان مکمل ہو گیا اس کا، کہ جو للہ فی اللہ، لوگوں کے لیے، لوگوں سے محبت کرنے والا، ان سے تعلقات رکھنے والا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ جذبہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے. دیکھیں محبت اگر کسی سے ہو جائے، واقعہ یہ کہ پھر اس پر اس کا حکم ماننا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت کرنے میں ایک لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، ایک لذت ہے جو کہ اللہ پاک نے رکھی ہے. لہذا اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت، یہ ہے اصل میں عبادت. لہذا فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور دوسری اور اہم ترین، بلکہ یوں کہا جائے قرآن حکیم کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ اتنا بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ، کہ قرآن حکیم بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، مشرک کی بخشش نہیں. اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سورہ لقمان، حضرت لقمان کی نصیحت نقل ہوتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں اپنے بچے سے، یا بنیا، اے میرے بچے، بڑی پیاری نصیحت ہے، طویل ہے، آخری حصہ یہ ہے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے بے انصافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. لہذا عقیدے میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکار لیا جائے، معبود ہی مان لیا جائے، یہی شرک ہے. اسی طرح صرف العبادہ کیا ہے؟ عبادت دو چیزوں کا مجموعہ، کلی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے جذبے سے. لہذا اگر اطاعت میں شیئر ہو رہا ہے، کسی اور کی بھی مانی جا رہی ہے جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے، تو یہ شرک ہے. اطاعت صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور اللہ کے حکم سے جن لوگوں کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. گویا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی اطاعت ہم کر سکیں جب تک رسول کی اطاعت نہ کی جائے. وہ وے طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. لہذا عبادت میں شرک یہ ہے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی ہو رہی ہو. مزید یہ کہ محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے جتنی، وہ کسی اور سے ہو رہی ہو، کسی اور کا حکم مانا جا رہا ہو، اطاعت کی جا رہی ہو. بہرحال اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، حاصل ہے. لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یہ سارے وہ تصورات ہیں جو مشرکانہ ہیں. اور سب سے پہلے شیطان نے انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا وہ شرک تھا جو اس کو سکھایا. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی, بہرحال وقت نہیں کہ میں زیادہ تفصیل میں جا سکوں. جن قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ, بڑے بڑے عذاب, عذاب استیصال جس میں قوموں کی جڑیں کاٹ دی گئیں, ختم کر دیے گئے, ان میں سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے. سب سے پہلی قوم جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. 950 سال تک اللہ کے نبی اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے رہے, لیکن ما آمن ماہ الا قلیل, نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. اور بالآخر جو باقی بچے ان سب پر اللہ کا عذاب آیا. گویا شرک دنیا میں بھی عذاب استیصال کا ایک ذریعہ, ایک سبب بن سکتا. میرے بھائیو اس حوالے سے توجہ کیجئے, خدا نہ خواستہ بحیثیت مجموعی ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہو, بلکہ اللہ رسول کی نافرمانی کے ساتھ شرک سے بڑا معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہو اور ہم شرک کر رہے ہوں خدا نہ خواستہ اللہ کے ذات اور صفات اور عبادت میں, اور ہم اپنے آپ کو موحد سمجھ رہے ہوں. اس حوالے سے ہم سب کو اپنے اپنے معاملات, اپنے عقیدے, اپنی عبادات کا جائزہ لینا ہوگا. توکل اللہ, عبادت کا حاصل بھروسہ, توکل ٹرسٹ اللہ کی ذات پر ہو. بات چل رہی تھی مادہ پرستی کی, سورۃ الکہف اس کے خلاف ہمیں عقیدہ دیتا ہے کہ بھروسہ توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہو. دنیا پرستی کی مذمت پر یہ سورت نازل ہوئی, لیکن آج اکثر و بیشتر ہمارا توکل, ہمارا بھروسہ, ہمارا ٹرسٹ, ہماری امید, ہمارا خوف اور ہماری دعائیں کیا واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں؟ اس حوالے سے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں کا, اپنے عقیدے اور معاملات کا جائزہ لینا ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً صرف عقیدے ہی میں نہیں, واقعتاً عمل میں بھی موحد بنا دے, اور صرف رب کائنات سے محبت اور اطاعت کرتے ہوئے اس کی بندگی, اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے آخری بات عرض کر رہا ہوں ہے تکلیف دے. جس وقت اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری جو مختلف تکالیف سے گزر رہی ہے, اس میں ایک اور اندھوناک واقعہ ہوا, تکلیف دے ترین کہا جا سکتا ہے. 16 دسمبر ایک دفعہ پھر ہمارے لیے ایک بہت ہی بلیک ڈے ثابت ہوا. کچھ اگر یاد ہو آپ کو 16 دسمبر کے حوالے سے, 1971 میں ایک بہت ہی بدترین واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ہوا, سکوت ڈھاکہ. اور اسی طرح ایک اور بدترین واقعہ, بلکہ تاریخ انسانی کا بدترین کہا جا سکتا ہے, کہ جو پشاور میں ہوا ہمارے ساتھ. بہرحال اس حوالے سے قرآن حکیم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, بہت حساس مسئلہ ہے, ذرا غور سے سنیے گا, زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوم اس وقت جذباتی ہے, لہذا جذبات میں بات کی جائے تو لوگ اس کو مائنڈ کرتے, لیکن حقیقت حال قرآن حکیم سے سنیے. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جب قوموں میں نافرمانی بڑھ جائے اور اس حد تک, بغاوت کی حد تک نافرمانی بڑھ جائے, تو بہرحال اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب کے کوڑے, چھوٹے چھوٹے کوڑے جو ہیں وہ پڑتے رہتے ہیں مسلسل, یہاں تک کہ قوم توبہ کر لے. اور اگر توبہ کر لے تو بہرحال دنیا میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی رب کائنات رحمت سے سرفراز فرماتا. لیکن اگر توبہ نہ کرے, مسلسل بغاوت کا علم بلند کرتے رہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بالآخر بڑے عذاب کی شکل میں بھی نازل ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جس کے مطابق, دعا تفصیل میں نہیں جا رہا وقت نہیں ہے, اس امت پر اب عذاب استیصال تو نہیں آئے گا. عذاب استیصال اس کو کہتے ہیں جس میں پوری پوری امتیں ختم کر دی جائیں, نیست و نابود کر دی جائیں. البتہ چھوٹی چھوٹی قسمیں جو عذاب کی قرآن و حدیث میں آئی, اس کا تسلسل آپ خود محسوس کر رہے ہیں. وہ بات دوسری ہے کہ حساسیت ہی ختم ہو جائے, جسم ڈیڈ ہو جائے تو اس کو ماریے کچھ فائدہ نہیں, گھوڑا مر چکا ہو تو کتنا ہی اس کو چابک مارے مر چکا ہے. اسی طرح اگر حساسیت ختم ہو چکی ہو, سینس ختم ہو چکا ہو, تو پھر تو بیکار ہے. لیکن اگر احساس موجود ہے تو پھر ذرا غور سے سنیے رب کائنات کیا فرماتا ہے. قل هو القادر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، سروں کے اوپر سے عذاب، تیز بارش، طوفان، یا بعض علماء نے خوبصورت بات لکھی کہ سروں کے اوپر کا عذاب ظالم حکمران، ایسے حکمران جو ظلم کرے، ظلم کی انتہا کر دیں، یہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے. قدموں سے نیچے سے عذاب کی کیفیت اب محسوس کی جا سکتی ہے. 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ کوئی پرانی بات نہیں، شدید ترین کیفیت میں تھی قوم. پھر یہ سیلاب ہے یا اور کس نوعیت کی چیزیں. بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ تمہارے ماتحت لوگ نافرمان ہو جائیں. ایک صحابی گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے. فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ سے استغفار کی، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. لوگوں نے پوچھا گھوڑا آپ سے سمجھ نہیں رہا، آپ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں؟ کہا میں بھی کسی کا غلام ہوں، میں نے اس سے نافرمانی کی ہوگی، اس لیے میرا یہ جو گھوڑا ہے یہ میری نافرمانی کر رہا. یہ تھا پازیٹو ایٹیٹیوڈ صحابہ کرام کا. لہذا بحثیت مجموعی ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ورنہ یہ زمین تھر تھراتے کوئی دیر نہیں لگے گی. اس سے زیادہ شدید ترین بات جو اس وقت ہم سب محسوس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ او یلبسکم شیعہ، یا تم کو مختلف فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو جاؤ، صوبوں کی بنیاد پر. پھر یہ کہ ڈفرینسز اور بھی بہت سارے ہمارے ہاں تو ہیں، اور یہ رول کس کا ہے؟ ڈیوائڈ ان رول. یہ آج کا نہیں ہے، صدیوں پرانا رول ہے یہودیوں کا، جو تقسیم کر کے حکومت کرتے رہے، اور بالآخر وہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے. ڈیوائڈ ان رول کے حوالے سے پوری طرح کامیاب ہیں. معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا، یہ سول سوسائٹی ہے، یہ ریلیجیس لوگ ہیں، یہ آرمی پرسن ہے، یہ عوام ہے، الگ الگ کھڑے ہوئے یا نہیں. بات دوسری ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن بہرحال انہوں نے بہت سازش کر کے یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی. او یلبسکم شیعہ، بہرحال اللہ پاک نے فرمایا عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے، وَيُزِيقَ بَعْضَهُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے آسمان سے کسی بجلی کو گرانے کے، یا زلزلے کی، یا طوفان کی. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 65 کے حوالے سے کہ آپس کی تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھایا جائے. اب ظاہر بات ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب. آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں کے لیے، اور وہ جب آتی ہے تو فوراً اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں. صحابی کی ایک میں نے مثال دے دی. اور عذاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ بولیے، نافرمانوں کے لیے. اور وہ نافرمان مسلمان ہو سکتے ہیں، کافروں کی بات نہیں عرض کر رہا. اگر مسلمان نافرمانی کر رہے ہوں، شرک کر رہے ہوں دھڑلے سے، سود کا نظام سینے سے لگا کر رکھا ہو دھڑلے کے ساتھ، اللہ میں بغاوت، اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ، اللہ پاک فرماتا ہے فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اس سودی نظام کو سینے سے لگا کر رکھا ہو، تو اللہ کا عذاب آئے گا یا اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ یہ ڈیسیجن، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا انفرادی سطح پر. بے حیائی کے چینلز کس نے کھولے؟ گھر گھر ٹی وی کے ذریعے بے حیائی، فحاشی کس نے ہمارے گھروں میں پہنچائی؟ اس کا ذریعہ کون ہے؟ اس کی پیمنٹ کون کرتا ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. لہذا میرے بھائیو، بحثیت مجموعی ایک عذاب کی شدید ترین کیفیت ہم سب پر ہے، اور وجہ بالکل واضح ہے. اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق پیدا کرے گا، آپس میں کچھ تو خون ہوگا، قتل و غارت ہوگا. اور کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ڈرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، خدا نہ کرے اس سے شدید ترین کیفیات بھی ابھی ہم پر آنے والی ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کی. تو وہاں عربوں کے لیے شدید ترین عذاب کی کیفیت حدیث میں موجود ہے، اور اب وہ عرب اسرائیل وار تقریباً تیار بیٹھی ہے. اور اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے مجرم اگر کوئی ہیں تو وہ مملکت خداداد پاکستان کے رہنے والے. پاکستانیوں نے یہ ملک اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے حاصل کیا تھا. ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں، وقت جانے کا موقع نہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا. لہذا عذاب کی مختلف شکلیں ہمارے سروں پر ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بحیثیت مجموعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے، اور دنیا میں عالم اسلام کا جو غلبہ ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز، اس کے لیے پاکستان کو، پاکستان کی سرزمین کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔